بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفسیر۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سنیں گے پروگرام اسلام ٹائم، اور آخر میں پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے اپنے تاجک ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کو خطے کی سلامتی کے منافی قرار دیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غاصب سیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے پرامن احتجاج کے تحفظ پر رولنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت ہندوستان نے اندرون ملک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم اور شکر کی برآمدات محدود کرنے کے بعد اب چاول کی برآمدات کو بھی محدود کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک جھڑپ میں 2 عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ اور لبنانی عوام نے صہیونیوں کے رقص سے پرچم مارچ کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے ایران کے دورے پر آئے ہوئے تاجک صدر امام علی رحمان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں باہمی تجارت میں 4 گنا اضافے کو ایران اور تاجکستان کے روابط میں نمایاں اچھال سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دورہ دوشنبہ کے بعد ایران اور تاجکستان کے باہمی تجارت میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے، جو ایک اچھی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر شعبوں میں بھی ایران اور تاجکستان کے روابط میں قابل ملاحظہ فروغ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، پیر کو تہران میں ایران اور تاجکستان کے صدور کی موجودگی میں سیاست، تجارت، معیشت، نقل و حمل، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کے نئے میدانوں، ماحولیات، کھیل کود، توانائی، تعلیم، تحقیقات اور صحت سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کی 17 دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے خطے کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور تاجکستان اس بات پر متفق ہیں کہ خطہ بیرونی طاقتوں کی مداخلت سے پاک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تہران اور دوشنبہ دونوں ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت خطے کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ خطے میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت اور موجودگی کبھی بھی امن و سلامتی نہیں لائی اور آئندہ بھی نہیں لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے مسائل کو اس علاقے کے ملکوں کے سربراہوں کو مل بیٹھ کر باہمی مشاورت اور تبادلہ خیال کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ صدر ایران نے اسی طرح خطے میں دہشت گردوں کے وجود کو بھی تشویشناک بتایا۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان نوف نے بھی اس مشترکہ پریس کانفرنس میں علاقے کی سلامتی اور امن کے تعلق سے صدر ایران کے خیالات کی تائید کرتے ہوئے اپنے دورہ ایران پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایران کے ساتھ ہر میدان میں روابط کے زیادہ سے زیادہ فروغ میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور کہا کہ صنعت و تجارت میں باہمی روابط کا فروغ ایران اور تاجکستان دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ ایران اور تاجکستان کے درمیان سیاسی، اقتصادی، تجارتی اور سیاسی شعبے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی 17 دستاویزات پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں مسجد الاقصیٰ کی بے حرمتی اور فلسطینیوں اور قبلہ اول کے مدافعین پر صہیونی فوجیوں کے حملے کی شدید مذمت کی۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے غاصب صہیونیوں اور ظالم صہیونی حکومت کی مہم جوئی اور اشتعال انگیز اقدامات کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی استقامت و پامردی کی قدردانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیت المقدس فلسطین کا مستقل دارالحکومت ہے۔ انہوں نے بیت المقدس کی امنگوں کو عالم اسلام کی اہم ترین ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام عالم اور دنیا کے تمام حریت پسندوں نیز اسلامی ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المقدس کے مکمل دفاع اور نسل پرست غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں متحد ہو جائیں اور متحدہ طور پر عمل کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے امید ظاہر کی کہ مزاحمتی جماعتیں اور فلسطینیوں کی تحریک انتفاضہ غاصب اور ناجائز صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کے مقابلے میں کوئی غفلت نہیں برتے گی۔ سعید خطیب زادے نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے فرائض پر عمل کریں اور غاصب صہیونی حکومت کو جارحیت کے ارتکاب سے روکیں۔ یاد رہے اتوار کو ہزاروں صہیونی آبادکار صہیونی فوجیوں کی حمایت سے مسجد الاقصیٰ کے صحن میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی۔ صہیونی آبادکاروں نے اتوار کی شام باب العمود کی طرف رقص پرچم مارچ بھی کیا، جہاں فلسطینی اور صہیونی آبادکاروں میں شدید جھڑپیں بھی ہوئیں، جبکہ صہیونی دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 163 ہو گئی ہے۔ فلسطین کی انجمن ہلال احمر کا کہنا ہے کہ غرب اردن میں 20 فلسطینی صہیونی فوجیوں کی براہ راست فائرنگ میں زخمی ہوئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی آبادکاروں نے اتوار کی رات فلسطینیوں کے رہائشی مقامات پر حملے کیے۔ جواب میں فلسطینیوں نے بھی شیخ جراح کے علاقے میں صہیونی پولیس کی ایک گاڑی کو نظر آتش کر دیا۔ صہیونیوں کے پرچم ڈانس پروگرام کے تعلق سے بیت المقدس میں اتوار کی صبح سے ہی حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے سپریم کورٹ سے پرامن احتجاج کے تحفظ پر رولنگ کا مطالبہ کیا۔ پشاور میں وکیلوں کے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ ان کی حکومت ایک سازش کے تحت ختم کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کس وجہ سے روکا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ عدالت عظمیٰ پرامن احتجاج کے تحفظ کو یقینی بنائے اور اس تعلق سے رولنگ دے۔ عمران خان نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ انہیں تحفظ دیتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی اور ہوگی، اور اگر تحفظ نہیں دیا گیا تو پھر دوسری اسٹریٹجی اپنائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ 23 مئی کو انہوں نے اسلام آباد میں ڈی چوک پر اس لیے دھرنا نہیں دیا کہ لانگ مارچ کے تعلق سے پولیس نے جو رویہ اختیار کیا تھا اس سے لوگوں میں کافی غصہ تھا، اس لیے انہیں خدشہ تھا کہ کہیں یہ معاملہ انتشار کی طرف نہ جائے۔ عمران خان نے امریکہ کی ناراضگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ دوستی سب سے کریں گے لیکن جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کا ساتھ دینے میں 80,000 جانوں کی قربانی دی گئی اور امریکہ نے اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہے اور اس نے کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کی۔ عمران خان نے وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکومت کفر سے تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں، اس لیے ہمیں ظلم کے آگے کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کی داد رسی کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے۔ حکومت ہندوستان نے اندرون ملک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گندم اور شکر کی برآمدات محدود کرنے کے بعد اب چاول کی برآمدات کو بھی محدود کرنے پر غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ بلومبرگ چینل کی رپورٹ کے مطابق حکومت ہندوستان کی جانب سے مستقبل میں گندم اور شکر کے بعد اب چاول کی برآمدات پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ ہندوستان سالانہ 2 کروڑ ٹن سے زائد چاول عالمی منڈیوں کو برآمد کرتا ہے۔ ہندوستان کے باسمتی چاول کو کافی پسند کیا جاتا ہے۔ ہندوستان نے سن 2021 اور 22 میں 3.95 ملین ٹن باسمتی چاول جبکہ 17.26 ٹن غیر باسمتی چاول یورپ، امریکہ اور مشرق وسطی سمیت دنیا کے مختلف علاقوں کو برآمد کیا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے گندم اور شکر کی برآمدات محدود کیے جانے سے عالمی منڈیوں کو سخت دھچکا لگا ہے، اور اب چاول کی برآمدات پر پابندی یا اس کی برآمدات محدود کیے جانے سے ایسی حالت میں کہ ہندوستان چاول برآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، عالمی سطح پر خوراک کے تعلق سے بہت زیادہ مسائل اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ واضح ہے دنیا میں چاول کی 40% تجارت ہندوستان سے مخصوص ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک جھڑپ میں 2 عسکریت پسندوں کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں اتوار کی رات سیکیورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان شروع ہونے والا تصادم پیر کو بھی آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا۔ پولیس کے مطابق اس تصادم میں 2 عسکریت پسند مارے گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے اتوار کی رات بتایا تھا کہ پلوامہ میں جیش سے وابستہ عسکریت پسندوں کے روپوش ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد آپریشن شروع کیا گیا۔ بتایا گیا کہ اتوار کی رات پلوامہ میں عسکریت پسندوں کے چھپے ہونے کی جگہ کا محاصرہ جاری رہا، لیکن آپریشن تاریکی کی وجہ سے روک دیا گیا تھا اور پیر کی صبح اجالا ہونے کے بعد دوبارہ شروع کیا گیا۔ لبنانی عوام نے صہیونیوں کے رقص پرچم مارچ کے موقع پر سڑکوں پر نکل کر غاصب صہیونی حکومت کے اشتعال انگیز اقدامات کی مذمت اور فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے کیے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شمالی لبنان میں البداوی اور البارد کیمپوں میں مظاہرے کے دوران فلسطینی پرچم لہرائے گئے اور بعض اسلامی ملکوں کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ ساز باز کی مذمت کی گئی۔ ادھر شہر سعیدہ میں فلسطینی عوام کی حمایت میں کیے جانے والے مظاہرے میں صہیونی حکومت کے پرچوں کو پیروں تلے روندا گیا۔ لبنانیوں اور فلسطینیوں کے اس مظاہرے میں فلسطینی پرچم کے ساتھ فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لگائے گئے اور امریکہ اور اسرائیل اور خیانتکار عرب حکمرانوں کی مذمت کی گئی۔ یوکرین کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ روسی افواج صوبہ لوہانسک میں کیوف کے زیر کنٹرول سب سے بڑے شہر سیورودونیسک میں داخل ہو گئی ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق لوہانسک کے گورنر جنرل سرہی ہائیڈی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ روسی فوج شہر سیورودونیسک کے مضافاتی علاقوں سے اس شہر کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں، کہا کہ شہر سیورودونیسک میں پانی اور گیس کی سپلائی منقطع ہو گئی ہے۔ مشرقی یوکرین کی طرف روس کی مسلح افواج کی پیش قدمی کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ اس سے قبل یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بھی دنباس خاص طور سے سیورودونیسک اور لیسیچانسک کی صورتحال کو بہت دشوار قرار دیا تھا۔ یوکرینی صدر کے قریبی مشیر نے بھی اعتراف کیا کہ لیمان شہر یوکرینی فوج کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، جبکہ روسی وزارت دفاع کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ لیمان شہر مکمل طور پر یوکرین کے قوم پرستوں سے آزاد کرایا جا چکا ہے۔ واضح ہے دونباس مشرقی یوکرین کا اہم ترین اسٹریٹجک علاقہ شمار ہوتا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے فرانس کی جانب سے یوکرینی نیو نازیوں کی حمایت کو افسوسناک قرار دیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ مغرب ماسکو کو مکمل شکست سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے فرانس کے TNF1 ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے پیرس کی جانب سے یوکرینی نیشنلسٹوں اور نیو نازیوں کی حمایت پر تنقید کی۔ لاوروف نے کہا کہ افسوس کہ یوکرینی نیشنلسٹوں اور نیو نازیوں کو اکسانے میں فرانس کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور یہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پیرس یوکرین کو حملے کے لیے ہتھیار دے رہا ہے اور اس کی مکمل کامیابی اور روس کی پوری طرح شکست تک جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مغرب ہرگز ماسکو کے ساتھ برابر کے تعلقات اور تعاون کا خواہاں نہیں رہا ہے. کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی برس سے مساوی سمجھوتوں کی بنیاد پر معاہدے کے لیے مغرب سے ہماری درخواستیں نہ صرف نظر انداز کی گئیں بلکہ جان بوجھ کر ان پر توجہ نہیں دی گئی. روس کے تیل کی برآمدات پر پابندی لگانے کے سلسلے میں یورپی ممالک کے درمیان اختلافات بدستور جاری ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
سایہ زلف گراگیر کرو, سایہ زلف گراگیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو, ذرا تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور کی تفسیر کرو, مصحف نور کی تفسیر کرو. تصور پہ حقیقت کا گمان, میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو میرے خوابوں کی یہ تعبیر.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم. پروگرام اسلام ٹائم کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین, سلسلہ وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری, اور اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم اسلامی نظریات اور عقائد کے حوالے سے علماء کرام کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اسلام ایسے بنیادی قواعد اور اصولوں پر استوار ہے جو وحی الہی کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ہیں, اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ کا ہے. توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے مسلم علماء اور فلاسفہ حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ مراحل اور مرتبے مقرر کیے ہیں, جن میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے, دوسرا مرحلہ اسے وہ توحید صفاتی کا نام دیتے ہیں, اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ توحید افعالی کہلاتا ہے, اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ توحید عبادی کا کہلاتا ہے. پروگراموں کے آئندہ سلسلوں میں ہم انہی صفات اور پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو یہ مراحل ہیں ان پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو آئیے سلسلے کی پہلی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی آئیڈیالوجی کا ابتدائی مرحلہ اور ابتدائی تعارف ان لیکچرز میں پیش ہو رہا ہے. عرض ہوا کہ اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی نظام زندگی کچھ بنیادی نظریات اور اعتقادات پر قائم ہے, جنہیں اصطلاحاً اصول دین کہا جاتا ہے. اور اصول دین میں سب سے بنیادی نظریہ جو اسلامی نظام زندگی اور اسلامی تعلیمات کا بنیادی ترین نقطہ اور بنیاد ہے وہ توحید ہے. توحید میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور بنانے والا خدا موجود ہے, جسے اسلام اللہ کا نام دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق, وہ خدا ایک اور فقط ایک ہے. ان دو نکات اور دو نظریات کا مجموعہ توحید کہلاتا ہے. پچھلی بحثوں میں خدا کے وجود پر جو دلائل ہیں اس مرحلے کے مناسبت سے پیش کی گئیں، اور وہ دلیل جس سے خدا کی وحدانیت، خدا کی یکتائی اور خدا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے، وہ بھی پیش ہو چکا ہے۔ ان دو نکات کے بعد بیس صفات خدا کے بارے میں داخل ہوتی ہے، یعنی یہ جاننے کے بعد کہ کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے، اب اس کے بعد جتنی بیسیں توحید کے ضمن میں آتی ہیں وہ صفات خدا کے بارے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات ہیں، کون سے کمالات وہ رکھتا ہے اور اس میں کون سی خوبیاں موجود ہیں۔ صفات خدا کی بحث توحید میں اور خدا شناسی میں ایک اہم بحث ہے، کیونکہ خدا کا وجود تمام ادیان اور تمام مذاہب مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا دین موجود نہیں جو عقیدہ خدا پر قائم نہ ہو۔ عیسائیت، ہندوازم، اسلام، یہودیت، زرتشتی، پارسی اور اس طرح کے جو سینکڑوں ادیان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، وہ سب کے سب اس نقطے پر متحد و متفق ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا خدا موجود ہے۔ اسی بنیادی نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں، اور اسی بنیادی نقطے سے ہی تمام ادیان اپنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے وجود کے بعد خدا کی صفات کے بارے میں جو بحثیں ہوتی ہیں اور جو نظریات ان ادیان نے اپنائے ہوئے ہیں، وہیں سے ان ادیان کا اختلاف شروع ہوتا ہے، اور وہیں سے اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور عقلی دلائل کی روح سے ان صفات کا جائزہ لیں تو ہمیں دین حق معلوم کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ان بہت سارے ادیان میں سے کون سا دین اور کون سا مذہب برحق ہے۔ خدا کی صفات کے بارے میں بہت ساری بحثیں موجود ہیں، بہت سارے سوالات موجود ہیں جو مختلف افراد کی طرف سے آتے ہیں۔ ایتھیسٹ، ملحد افراد بہت سارے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں خدا کی صفات کے بارے میں، بلکہ خدا کی صفات کے بارے میں ان کے بعض سوالات کا چونکہ بعض ادیان کی طرف سے انہیں درست جواب نہیں ملا، اور اسی کی وجہ سے وہ ملحد اور ایتھیسٹ بنے، کہ بعد کی بحثوں میں ان میں سے چند اہم سوالات کا ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہاں تک بتانا یہ مقصود ہے کہ خدا کی صفات کی بحث ایک اہم بحث ہے، اور یہیں پر ادیان ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پہلے نقطے پر تمام ادیان متفق ہیں کہ خدا موجود ہے، لیکن خدا کی صفات کون سی ہیں اور کیسی ہیں، یہاں سے ادیان میں فرق شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بحث کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور صفات خدا کی بحث میں، توحید کی بحث میں سب سے ایک اہم نظریہ اور نقطہ یہ کہ توحید کی مختلف مراتب ہیں، توحید، عقیدہ توحید کے مختلف درجات ہیں اسلام کی نظر سے۔ یہ درجات ہم بیان کر کے ابتدائی مرحلے کی حد تک ان کی وضاحت کریں گے، اور ان کا تقابل کریں گے ان نظریات سے جو اسلام سے مختلف ہیں۔ توحید کے چار درجات بیان کیے جاتے ہیں عقیدہ توحید کے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، توحید کا یہی معنی ہے، اللہ کو ایک ماننا چار درجوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا توحید کا درجہ توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید ذاتی یعنی خدا کی ذات ایک اور فقط ایک ہے، یعنی کائنات میں دو یا دو سے زیادہ خدا موجود نہیں، خدا فقط اور فقط ایک ہے۔ ذات خدا کو ایک ماننا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ توحید یعنی ماننا، تسلیم کرنا، یہ علم پیدا کرنا۔ تو پہلے مرحلے میں جب انسان یہ علم، یہ آگاہی پیدا کرتا ہے کہ خدا خالق کائنات ایک ہے، اس ماننے کو کہتے ہیں توحید ذاتی۔ پس خدا ایک ہے، یعنی خدا دو یا دو سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ماننا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا نے جو یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان بے شمار مخلوقات کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہ تھا اور نہ ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہو، ممکن ہی نہیں کہ اللہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، ممکن ہی نہیں کہ اللہ جیسا، اللہ کی مثل و مانند کوئی اور ہستی کائنات میں موجود ہو۔ یہ چیزیں محال ہیں، ناممکن ہیں۔ ان باتوں کا ادراک، ان باتوں کو تسلیم کرنا، ان نظریات کو قبول کرنا توحید ذاتی کہلاتا ہے۔ پس توحید ذاتی یعنی ان نکات کو ماننا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند موجود نہیں، وہ فقط اور فقط ایک ہے، اسے کہتے ہیں توحید ذاتی۔ اور اس کے دلائل مفصل ہیں، ایک دلیل پچھلی بحثوں میں گزر چکی ہے جہاں ہم نے اللہ کی یکتائی ثابت کی تھی، اسی یکتائی سے توحید ذاتی بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جہاں عرض ہوا کہ دلیل نظم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں موجود نظم چونکہ ایک نظام کو دکھا رہا ہے، کائنات کی مختلف اشیاء میں، مختلف موجودات میں چونکہ ایک نظام قائم ہے، تو اس ایک نظام کا ناظم بھی یقیناً ایک ہے۔ اس کی تفصیلات پچھلے لیکچرز میں گزر چکی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات ایک اور فقط ایک ہے۔ اسی بحث سے توحید ذاتی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ توحید ذاتی ثابت ہونے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ باقی ادیان جو اس کے مخالف نظریہ رکھتے ہیں وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ادیان دو خدا پر عقیدہ رکھتے ہیں، یا مثلا عیسائیت تین خداؤں پر عقیدہ رکھتی ہے جسے وہ عقیدہ تثلیث کہتے ہیں یا ٹرینیٹی کا عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا تین ہے، خدا ایک بھی ہے اور ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین خدا بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا آسمانی اور ایک خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ اور ایک حضرت جبرائیل، یا بعض فرقے کہتے ہیں ان کے حضرت مریم، تو وہ تین خدا کے قائل ہیں۔ یا یہودیت خدا کے ساتھ خدا کے لیے ایک بیٹے کے بھی قائل ہیں، یا اسی طرح کے اور کئی ادیان، یا ہندوئزم جو کئی دسیوں خدا کے معتقد ہیں۔ تو توحید ذاتی من لینے کے بعد توحید ذاتی کے دلائل دیکھ لینے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں یہ حق پر مبنی نہیں ہیں، ان کے عقیدے حق و حقیقت کے مطابق نہیں ہیں، فقط اسلام ہے جو عقیدہ توحید کے پہلے ہی درجے میں توحید ذاتی کا نظریہ بیان کر کے باقی تمام ادیان کے بتلان کو واضح کر دیتا ہے۔
جی ناظرین، توحید کے مراتب میں سب سے پہلا مرتبہ توحید ذاتی کا کہلاتا ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کی ذات ایک اور صرف ایک ہے، یعنی اس کائنات کو جس خالق ہستی نے بنایا ہے وہ ایک اور صرف ایک ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مرحلہ علماء اکرام نے نقل کیا ہے وہ توحید صفاتی کا کہلاتا ہے، یعنی پروردگار عالم کی ذات اور صفات ایک ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جیسے خداوند تعالیٰ کا علم اس سے متصف نہیں ہوا بلکہ اس کا علم اس کے عین ذات ہے، اس کی طاقت اور قدرت اس کی عین ذات ہے، وہ اس سے متصف نہیں ہوتی، اس سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ اسی نظریے کو توحید ذاتی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے آئیے ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا اگلا حصہ ملاحظہ کرتے ہیں۔
توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسلامی نظریہ کائنات یا اسلامی ورلڈ ویو میں بنیادی ترین نقطہ اور نظریہ توحید کہلاتا ہے۔ اسی توحید پر اسلام کی تمام تعلیمات اور پورا اسلامی نظام زندگی قائم و دائم ہے۔ توحید کے مختلف درجات ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اللہ کو ایک ماننے کے چار مختلف درجات ہیں یا چار مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ توحید ذاتی کہلاتا ہے کہ پچھلے لیکچرز میں اس کا ذکر ہوا اور وضاحت پیش ہوئی۔ توحید کا دوسرا درجہ اور دوسرا مرتبہ توحید صفاتی کہلاتا ہے، یعنی جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے توحید ذاتی میں، تو اس کے بعد ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں عقلی دلائل کی روح سے کہ خدا بے شمار صفات کا مالک ہے۔ خدا چونکہ فقط ایک ہے اور خدا لامحدود ہے، تو اس کے پاس تمام کمالات موجود ہیں، تمام خوبیاں اس کے پاس موجود ہیں، اس کی ہر خوبی لامحدود ہے۔ جس طرح اس کی تمام صفات لامحدود ہیں، اس کی ہر ایک صفت بھی لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ کی صفات جدا جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ ایک سمت اللہ ہو، ایک جگہ اس کے علم ہو، دوسری جگہ اس کی قدرت ہو، تیسری جگہ اس کی حیات ہو، چوتھی جگہ اس کا ارادہ اور اختیار ہو، اور اسی طرح اس کی باقی صفات۔ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں، اللہ کی ذات اور صفات سب کی سب مل کر ایک ہی ہیں، جسے اصطلاحاً کہتے ہیں اللہ کی صفات عین ذات ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہیں۔ دیکھیں انسان میں، انسان کی بھی مختلف صفات ہیں۔ انسان طاقت رکھتا ہے، انسان علم رکھتا ہے، انسان کے اندر اور صفات ہیں، لیکن انسان کے اندر یہ صفات تدریجاً پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ علم نہیں ہوتا، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، بلکہ یہ صفات آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ پس انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، اس کی عین ذات نہیں ہے، عین ذات ہوتی تو انسان کے پاس ہمیشہ علم ہوتا، ہمیشہ طاقت ہوتی، ہمیشہ زندگی ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کی صفات اس کی ذات سے جدا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے۔ چونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ کی ذات اگر اس کی صفات سے جدا ہو اور اس کی صفات ایک دوسرے سے بھی جدا ہوں تو اللہ مختلف اجزاء کا مرکب بن جائے گا، یعنی اللہ اور اس کی یہ صفات اس کا جز بن جائیں گی، یعنی اللہ ایک کمپاؤنڈ اور ایک مرکب بن جائے گا، اور مرکب چونکہ اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے تو اس طرح اللہ کے لیے بھی یہی لازم آئے گا کہ اللہ اپنی ان صفات کا محتاج ہو، اللہ اپنی ان اجزاء کا محتاج ہو، اور محتاج چیز خدا نہیں ہو سکتی چونکہ وہ خود محتاج ہے، وہ خود ڈیپینڈنٹ ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ توحید صفاتی کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات، اللہ تعالیٰ کی بے شمار خوبیاں اور کمالات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری صفات اور ذات خدا سب کی سب ایک اور فقط ایک ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی، یعنی اللہ کی صفات کو بھی ایک ماننا، اللہ کی صفات کو جدا جدا نہیں ماننا کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں اور اجزاء کی مانند ہوں ذات خدا کے لیے، نہیں، یہ سب کی سب ایک ہی ہیں۔ اسے کہتے ہیں توحید صفاتی۔ توحید صفاتی اس لیے اہم ہے چونکہ بعض ایسے نظریات اور بعض ایسے ادیان و مذاہب موجود ہیں جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہیں، اللہ کی ذات سے جدا ہیں۔ ایسے نظریات، ایسے ادیان موجود ہیں، تو ان کی تصحیح کے لیے اور اسلام کا ان کے ساتھ فرق بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ توحید کا دوسرا مرتبہ توحید صفاتی ہے، یعنی جس طرح اللہ کی ذات ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، اس کی کوئی مثل و مانند نہیں ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اس کی صفات اس کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، اس کی صفات اس کے لیے اجزاء کی مانند نہیں ہے جو اللہ کو مرکب بنا دیں، اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ تو اللہ کو صفات میں بھی ایک ماننا اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا توحید صفاتی کہلاتا ہے، اور یہیں پر کئی ادیان اور مذاہب جدا ہو جاتے ہیں جو توحید صفاتی کو نہیں مانتے ہیں، وہ حقیقت سے دور ہیں۔ ممکن ہے ان میں حقیقت کے بعض اجزاء پائے جائیں، لیکن وہ مکمل طور پر حق و حقیقت پر مبنی نہیں، چونکہ وہ توحید صفاتی کو نہیں مانتے، اور توحید صفاتی کو نہ ماننا توحید میں نقص ہے۔ یہ درست عقیدہ نہیں، چونکہ عقل نہیں مانتی کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں، اللہ کی صفات ایک دوسرے سے جدا ہوں، ان سے اللہ کی محدودیت لازم آتی ہے۔ اگر اللہ کی صفات اس کی ذات سے جدا ہوں تو بس اللہ کی ذات محدود، اور وہ صفات ذات سے چونکہ خارج ہیں تو بس ان کے درمیان کوئی حد ہوگی، جہاں ایک حد تک اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد وہ صفات ہیں، اور اس صفات آپس میں بھی جدا ہیں، اللہ کی ذات محتاج ہوگی اپنی صفات کے۔ تو اس طرح سے کئی نقائص لازم آئیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا خدا نہیں رہے گا اور عقل اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ توحید صفاتی میں بات کافی اور ساری باتیں بھی اور دلائل ہیں، لیکن وہ اس اعتقادی سیریز کے بالاتر مراحل میں انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ یہاں تک جو عرض ہوا وہ توحید صفاتی سے متعلق تھا، اور اسلام کا نظریہ توحید صفاتی کے بارے میں عرض ہوا، اور اسی سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ادیان اور وہ مذاہب جو اللہ کی صفات کو جدا مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو اللہ کی صفات سے الگ مانتے ہیں، وہ حق و حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔
جی ناظرین، پروردگار عالم کی توحید کے حوالے سے جو مراحل اور مراتب ہیں ان کے بارے میں گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور آج ہم نے جو گفتگو پیش کی آپ کی خدمت میں وہ پروردگار عالم کی توحید ذاتی اور توحید صفاتی کے حوالے سے تھی۔ اگلے پروگراموں میں ہم توحید افعالی اور توحید عبادی کے مراحل کے بارے میں گفتگو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سوزاری کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Mm-hmm.